نے فرما دیا ہے کل ٹھیک 3 بجے مجلس اعضاء شروع ہو جائے گی، جسے دیگر مقررین کے علاوہ بابا فقیر حسین پنجتنی بھی ہیں، انہوں نے خطاب فرمانا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ وقت مسلم کالونی گیٹ نمبر 2 رینجر گیٹ نمبر 2 پر سید افتخار حسین شاہ عرف مامو بلّہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کے گھر پر مجلس اعضاء. اقرار حسین نقوی صاحب جو مرکزی امام بارگاہ میں خطاب کر رہے ہیں انہوں نے ادھر خطاب کرنا ہے، اور میں ملتمس ہوں قبلہ صاحب سے کہ وہ آئے. اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری اور محمد والے محمد الانتر صلوات.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم درود بيت محمد وعلى آله علی اور اس کے اثرات کے عنوان پر آپ کے سامنے مسلسل سلسلہ کلام عرض کیا جا رہا ہے. ایک گزارش جو مجھے عشرے کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی اور آج کا دن بہت مناسب ہے کہ اسے پیش کیا جائے. الحمدللہ مختلف مکاتب فکر کے افراد ان مجالس میں تشریف فرما ہے اور مختلف مقامات پر یہ آواز جا رہی ہے. برادر محترم مدر زہری صاحب اور بزرگوار جناب علمدار حسین شاہ صاحب نے بھی جو اعلان کیا اس حوالے سے بھی یہ بات ہے. مالی تعاون کے عنوان پر وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو اتنا سمجھنا پڑے گا کہ یہ مالی تعاون یا یہاں مجلس حسین میں آ کر بیٹھنا اس سے حسین کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ ہے. اتنے میں گزارش کر دوں کہ غم حسین نہ میرے اور آپ کے پیسے کا محتاج ہے, نہ میری اور آپ کی شرکت کا محتاج ہے. ہم اگر ابدی حیات چاہتے ہیں تو اس غم کے محتاج ہیں. لہذا جو کوئی تعاون کر رہا ہے یا یہاں شرکت کر رہا ہے وہ یاد رکھے کہ نعوذ باللہ امام حسین کی ذات پر اس کا احسان نہیں ہے, بلکہ حسین کا احسان ہے کہ اسے توفیق عطا کی کہ وہ اس مجلس میں آ کر بیٹھ سکے. اور بھی کر دوں کہ یہ معاملہ تمام خدائی عہدوں کے ساتھ ہے. قرآن کریم اعلان کرتا ہے سورہ مبارکہ ابراہیم میں, وقال موسیٰ لقومہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم والوں اگر تم کافر ہو جاؤ اور تمہاری حیثیت کیا ہے, ومن فی الارض جميعا, زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا انکار کر دے, فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ, اس کے باوجود بھی خدا بے نیاز بھی رہے گا قابل حمد بھی رہے گا. نہ میرے اور آپ کے سجدوں نے اسے خدا بنایا ہے, نہ میرا اور آپ کا سجدوں کا انکار اسے خدائی سے ہٹاتا. یعنی فرض کیجئے کہ کسی دن خدا نہ خواستہ یہ خبر آپ کو مل جائے کہ نعوذ باللہ مثلا مکے میں بھی اذان نہیں ہوئی, حالات اتنے خراب ہو گئے اور جناب دنیا کے 6 ارب انسان وہ سب کے سب کافر ہو جائیں, نعوذ باللہ من ذالک, کو ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے, اس کی طاقت اور قدرت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی. یہی معاملہ ذات رسالت کا ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے انہیں رسول مانا ہے تو ان سے ان کے مقام میں اضافہ نہیں ہوگا, میرے اور آپ کے مقام میں اضافہ ہوگا. لہذا ہمارا ایمان لانا ان پر, نہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی کہ ہم تمہارے محتاج ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ تاکہ نعوذ باللہ من ذالک مثلا میری رسالت چل سکے. دیکھیں یہ دنیاوی عہدے کا معاملہ نہیں ہے, دنیاوی عہدہ وہ یہ ہے کہ جب تک ووٹ ہے اس وقت تک وہ صدر ہے, جب تک ووٹ ہے اس وقت تک چیئرمین ہے, جب تک ووٹ ہے اس وقت تک وزیر اعظم ہے. وہ الگ بات ہے پاکستان میں ووٹ نہیں ہوتا تب بھی وزیر اعظم ہے, لیکن دنیاوی اصول یہ ہے کہ جب تک پبلک ساتھ میں ہے اس وقت تک وہ عہدہ موجود ہے, لیکن خدائی عہدوں میں یہ معاملہ نہیں ہے. خدا ہے چاہے میں مانوں یا نہ مانوں خدا ہے, رسول ہے, میں مانوں یا نہ مانوں رسول ہے. کوئی علی کو امام مانے یا نہ مانے, علی امام رہے گا, کسی کے ماننے سے نہیں بنے گا. ان چیزوں کا فائدہ مجھے اور آپ کی طرف پلٹتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ جب ہم نے خدا کو مان لیا, خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوا, ہم کافر ہونے سے بچ گئے, ہم مشرک ہونے سے بچ گئے. جب رسول کو مان لیا, رسول کی رسالت میں اضافہ نہیں ہوا, ہم کافر ہونے سے بچ گئے. جب علی کو امام مان لیا, علی کی امامت میں اضافہ نہیں ہوا, ہم منافق ہونے سے بچ گئے. اور لہذا اتنی گزارش یہ بھی کر دوں کہ جب ہم اس در پر آتے ہیں اور اس در سے کچھ عطا ہوتا ہے, اور اس در سے ہر ایک کو عطا ہوتا ہے, اور وہ جملہ جو خلیل ابن احمد فراہیدی کا ہے, تاریخ عرب کا سب سے بڑا شاعر, اور اس کی شاعری کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ اسے علم العوزان خود علی ابن ابی طالب نے عطا کیا. خود مولا کے حرم میں اسے شاعری کے اوزان کا علم عطا ہوا. جب اس سے کسی نے سوال کیا کہ علی کی امامت کی دلیل کیا ہے, تو چونکہ شاعر تھا اور فصیح و ولی کلام کرنا جانتا تھا, لہذا ایک جملے میں علی کی امامت کی دلیل دی. جملہ کیا تھا؟ بہت پیارا جملہ ہے, کاش اگر یہاں عربی سمجھنے والے زیادہ افراد موجود ہوتے تو بات میں زیادہ بہتر سمجھا سکتا, لیکن کوشش کروں گا بات کو آسان کروں. اس کا جملہ یہ تھا کہ احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عنہم دلیل علی ان علی ابن ابی طالب امام لجمیع الناس. کیا مطلب؟ کا احتیاج الکل الیہ, ہر ایک کا علی کا محتاج ہونا, واستغناؤہ عنہم اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا. سب کا علی کا محتاج ہونا, علی کا سب سے بے نیاز ہونا, دلیل علی ان علی ابن ابی طالب امام لجمیع الناس. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علی پوری انسانیت کا امام ہے. لہذا یہ انسانیت محتاج ہے ان کی. کس میں محتاج؟ سخاوت میں دیکھ لیجئے محتاج, شجاعت میں محتاج, کرم سیکھنے میں محتاج. دنیا کا کتنا ہی بڑا سخی انسان ہو, کسی نے آ کر کہا نا حاتم طائی کے بارے میں مولا کے سامنے کہ مولا وہ تو اتنا بڑا سخی ہے, اس کے گھر کے 40 دروازے ہیں, ایک فقیر 40 دروازوں سے بار بار آتا ہے, وہ 40 سے عطا کیا کرتا ہے, اور بڑا سخی تھا. یعنی اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, کسی کے پاس گاڑی ہے, گاڑی میں بیٹھا ہے, سگنل پر جا کے گاڑی رکے, ایک فقیر آئے, اس فقیر کو کچھ دے دے, وہ دوسری کھڑکی سے آ کے پھر مانگے, تیسری سے آ کر پھر مانگے, چوتھی سے آ کر پھر مانگے, تو آپ کیا دیں گے اسے؟ پیسے دیں گے یا تھپڑ دیں گے؟ لہذا ہم تو وہ ہیں کہ ایک کھڑکی سے دے دیا بس, اس کے بعد کسی کو نہیں دینے والے. کسی نے کہا مولا سے حاتم تھا اتنا سخی تھا, 40 دروازے تھے گھر کے, ایک فقیر پہلے سے آیا اسے عطا کیا, پھر دوسرے سے آیا پھر عطا کیا, تیسرے سے آیا پھر عطا کیا, چوتھے سے آیا پھر عطا کیا, اتنا بڑا سخی تھا. سمجھنا یہ چاہ رہا تھا کہ شاہد علی کے صاحب نے اگر اس کی سخاوت کو بیان کیا تو میرے مولا نعوذ باللہ من ذالک روپ میں آ کر حاتم تائی کی سخاوت کے مقابلے میں, یعنی علی کی سخاوت کو کم کرنا چاہتا تھا, گرانا چاہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک, کہ شاہد علی روپ میں آ کر اس کے بارے میں اقرار کر لیں. لیکن علی نے جملہ کہا, میں نے کہا نا درس سخاوت یہیں سے ملتا ہے, علی نے جو جملہ کہا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا, اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا علی کی فصاحت و بلاغت بھی اور علی کی سخاوت بھی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 40 دروازے ہیں, 40 دروازوں سے حاتم تائی ایک فقیر کو عطا کیا کرتا ہے. علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے کہا مسئلہ یہ ہے, پہلے ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت محسوس ہوئی. سخاوت کا درس چاہیے ان کے پاس آؤ, شجاعت کا درس چاہیے ان کے پاس آؤ, تقویٰ کا درس چاہیے امام المتقین کے پاس آؤ. جب امام المتقین کی بارگاہ سے منسلک ہو جاؤ گے تو تقوی کا درس ملتا رہے گا. قرآن کریم کیا کہتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیا کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسے ایسے مقام سے رزق عطا کیا کرتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بسا اوقات اچانک اللہ کوئی ایسی چیز عطا کرتا ہے جو میں نے اور آپ نے سوچی نہیں ہوتی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسے مقام سے خدا عطا کرتا ہے میں نے اور آپ نے گمان نہیں کیا ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کر لے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ, خدا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع رکھا ہے. یہ مجھے اور آپ کو بے صبری سے بچایا گیا. یہ نہیں کہ جناب آپ نے اللہ پر توکل کیا تو وہ چھپر پھٹ جائے گا اور اللہ وہاں سے نازل کر دے گا. تو چھپڑ بھی اتنے مہنگے بننے لگے, اللہ دے بھی دے تو آدھی رقم چھپڑ بنانے میں لگ جائے گی. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے, اس وقت پر ملے گا. ایک عورت ہے, اس کا ایک شیرخوار بچہ ہے, پیاسا ہے. اس شیرخوار بچے کو جو پیاسا ہے کتنا پانی چاہیے؟ ایک پیاسے بچے کو ایک کوزہ ہے آپ بہت زیادہ ہو گیا, اتنے بچے کے لیے ایک گلاس پانی بہت ہو گیا. لیکن اس نے کوشش کی, اللہ پر توکل کیا, کوشش کی اور 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگایا. 7 مرتبہ چکر لگایا. آج کی سعی نہیں تھی وہ. آج تو الحمدللہ ماربل کا فرش موجود ہے, ایئر کنڈیشن موجود ہے, پانی کا انتظام ہے, کولر موجود ہے. اب اگر تھک جائیں تو کہیں بیٹھ سکتے ہیں. وہ اس دور کی صحیح تھی جہاں سنگلاخ چٹانے ہیں, کنکر ہیں, پتھر ہیں, شدید دھوپ ہے اور ایک تنہا عورت حاجرہ ہے. اللہ پر توکل کرتے ہوئے 7 مرتبہ چکر لگائے. صحیح کی قدرت کو یہ صحیح اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر حج کی صورت میں واجب کر دی. صحیح کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک کوزہ آپ چاہیے تھا, اتنا عطا کیا, اتنا عطا کیا کہ حاجرہ کو کہنا پڑا زم زم, اب رک جا, اب رک جا. ایک کوزہ آپ کے بدلے میں اتنا عطا ہوتا ہے وہاں سے ساری انسانیت قیامت تک سیراب ہوتی رہے گی, وہ کنواں کبھی ختم نہیں ہوگا. لہذا یہ وہ در ہے. اور جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, یہ سورہ مبارکہ طلاق کی آیت ہے. طلاق کی دوسری آیت ادھوری وہاں سے شروع ہوتی ہے اور تیسری آیت کے اختتام تک. خود یہ آیت انتہائی مجرب عمل ہے وہ مومنین جو رزق کے حوالے سے کسی بھی سلسلے میں پریشان حال ہے. نماز فجر کے بعد ایک تسبیح نکالیں اس آیت کی اور اس کے بعد اس کا اثر دیکھیں, اور اس کے اثر کے لیے آپ کا یقین پختہ ہو جائے. ایک جملہ گزارش کر دوں, بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں مولانا دعائیں پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یقین نہیں ہوگا. پانچویں امام کی ایک حدیث ہے, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اس سے بہتر ایک محمدی صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں جب بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یقین کر لو کہ تمہاری دعا ختم ہونے سے پہلے خدا نے تمہارے دروازے پر فرشتے کو تمہاری حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھیج دیا ہے. اللہ نے بھیج دیا ہے, یقین کر لو. لہذا خود دعا میں جو یقین کا معاملہ ہے وہ انتہائی اہم ہے. تو میں گزارش کر دوں سورہ مبارکہ طلاق کے حوالے سے. ایک شخص تھا, ایک بادشاہ کا وزیر تھا, اور بادشاہ کا وزیر, اس کا ایک کام تھا, ڈیوٹی, فقط ایک ڈیوٹی تھی. بادشاہ کے پاس ایک موتی تھا جو تقریباً مرغی کے انڈے سے تھوڑا بڑا تھا, ریئل ڈائمنڈ, اصلی ہیرا. اور اس کی شکل اور اس کی آب و تاب اور اس کا نور ایسا تھا کہ دنیا میں یونیک تھا. اس کے علاوہ یعنی ایک موجود تھا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس جیسا موجود نہیں تھا. اس وزیر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ خالی اس کی حفاظت کرنی ہے, اور بادشاہ نے کہہ رکھا تھا کہ اس کی حفاظت میں اگر ذرا سی کوتاہی ہوئی, اگر یہ گم ہوا, جیسے کوئی اور مسئلہ ہوا, تو نہ صرف یہ کہ تجھے قتل کروا دوں گا, تیرے پورے خاندان کو قتل کروا دوں گا. اب اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے وہ حفاظت سے رکھ دیا. ایک دن ہوا یہ کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو کچھ بچے بھی تھے، تو بچوں میں سب کو معلوم تھا کہ اس کے پاس ہیرا موجود ہے، لہذا بچوں نے شکایت کی یا اس سے درخواست کی کہ ہمیں وہ کھیلنے کے لیے چاہیے. اب جب وہ ضد کرنے لگے یہ منع کرتا رہا، لیکن ایک ضد ہوتی ہے وہ کہ جس کے آگے ہم سب مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، وہ خود دل کی ضد نہیں ہوتی، وہ دل والی کی ضد ہوتی ہے. اس کے آگے بسا اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، جب وہ بفر جائے نہیں، کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، وہ میدان میں آ سکتی ہے. لہذا اس نے ضد کی کہ جناب دے دو، کیا فرق پڑتا ہے، ہم سب یہیں پر ہیں، کون سے بچے لے کر جا رہے ہیں. اب اس نے ہاتھ میں دے دیا بچے کے، بچے کے ہاتھ میں جیسے ہی آیا وہ ہاتھ میں اس نے کھیلتے ہوئے جو ہاتھ میں پکڑا تو ہاتھ سے گرا اور گر کر ٹوٹ گیا. اب جناب اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد جناب تمہیں قتل کروا دوں گا، پورے خاندان کو قتل کروا دوں گا. لہٰذا یہ پریشان تھا. اب بادشاہ کے دربار میں روزانہ ڈیوٹی تو نہیں تھی کہ روزانہ وہ ہیرا لے کر انسان پہنچ جائے، جب کوئی بڑا وزیر آ گیا، کوئی بڑا سفیر آ گیا، کوئی بادشاہ آ گیا، تو اس کے لیے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے وزیر سے کہا جاتا تھا کہ ذرا وہ ہیرا لے کر آؤ. تو اس نے سوچا کہ جب تک کوئی بڑا انسان نہیں آتا اس وقت تک تو محفوظ ہوں، لیکن جس دن بادشاہ نے بلا لیا اس کے بعد اسی دن موت ہو جائے گی. اب دوستوں نے دیکھ لیا کہ دوست وہ دوست نہیں رہا، بات کرنا چھوڑ دی، چہرے کا رنگ ختم ہو گیا. کسی دوست نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ ایسا ہے بتا نہیں سکتا، کہ کچھ تو کہو. اب یہ کہنے سے گھبرا رہا ہے، کہتا ہے بس یوں سمجھ لو زندگی موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ بات ہونٹوں سے نکلی کوٹھوں پہ چڑھی، یہ کوٹھی پہ چڑھا تو مشکل ہو جائے گی. تو کہا کہ بس اتنا سمجھ لو زندگی موت کا مسئلہ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دعا بتاتا ہوں تمہیں، اور یہ دعا وہ ہے کہ جو میرے مولا نے مجھے تعلیم دی ہے، یہ دعا پڑھ کے دیکھو شاید تمہیں فائدہ ہو جائے. کون سی دعا؟ یہ وہی دعا ہے کہ جو آیت قرآن کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے مقام سے عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوا کرتا. اور پھر تیسری پوری آیت آخر تک کہ یہ دعا ہے میں نے اپنے مولا سے سیکھی ہے، اس دعا کو پڑھو. اب یہ دل میں سوچ رہا ہے اپنے کہ میرا مسئلہ تو ایسا ہے کہ کون سی دعا حل کر سکتی ہے، تو دعا کوئی گون تو ہے نہیں کہ موتی جڑ جائے گا، دعا کیا کر لے گی زیادہ سے زیادہ. اس نے کہا بھائی میرا مسئلہ ایسا ہے کسی دعا سے حل نہیں ہو سکتا، پڑھ کر دیکھ لو، فائدہ نہ ہوا تو نقصان تو نہیں ہوگا. ڈاکٹروں والا مسئلہ تو نہیں کہ ایک دوائی دی فائدہ نہ ہوا، سائڈ افیکٹ اتنے ہو گئے کہ جناب 10 بیماریاں مزید لگ گئیں، ڈاکٹر صاحب کی زندگی بھر کے روزگار کا انتظام ہو گیا. یہ کوئی اللہ کی دعا ڈاکٹر کی دوائی کی طرح تو نہیں، اگر ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائے، فقط ازرائے مذاق کر رہا ہوں، برا نہ مان جائے، درود بھیجے محمد اور آل محمد. تو اس نے دل میں کہا جناب وہ دعا کوئی کیا اثر کر لے گی، موتی جڑ تو نہیں جائے گا، اور اس سے کہہ رہا ہے میرا مسئلہ کوئی دعا حل نہیں کر سکتا. اس نے کہا پڑھ کر دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں. بعض مومنین سوال کرتے ہیں، یہاں پر گزارش بھی کر دوں کہ مولانا وہ دعا جو ہم نے پڑھی ہے کسی کتاب میں، کوئی وہ جلالی تو نہیں ہے وہ، ایسا نہ ہم دعا پڑھیں ہم پر ہی پلٹ آئے، ایسا تو کوئی دعا نہیں، ایسی کوئی دعا نہیں ہوتی اسلام میں، نہ کوئی دعا جلالی ہوتی ہے نہ پلٹنے والی ہوتی ہے. آپ دعا پڑھیے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا یقین ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. بلکہ جس دعا کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، در حقیقت اسی دعا کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا. کیسے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن پہنچے گا اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، تو اس میں جب نیکی آؤں گی تو کہے گا بارے اللہ لگتا ہے کسی اور کی فائل کھل گئی، اس لیے کہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ فرشتوں کی آواز آئے گی کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں کیا کرتا تھا اور رد ہو گئی تھی. اللہ نے ہر رد ہونے والی دعا کے عوض اور اس کے اجر کے طور پر تجھے ایک نیکی عطا کی. اس وقت حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص کہے گا کہ بار الہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. لہذا جو دعا رد بھی ہو جائے اس پر افسوس نہ کریں, وہ نیکی بن گئی, آخرت میں ملنے والی ہے, بہت بڑھ کر عطا ہونے والا ہے. بعض افراد کا خیال تھا, اب بزرگان بیان کرتے پتہ نہیں کہاں تک بات صحیح ہے, کہ پہلے ایک ذہن میں خیال موجود تھا کہ اپنی بلائیں کسی اور کے سر پر ڈالنی ہو, صبح صبح چوک پر ایک انڈا چھوڑ کر آ جاتے تھے, جو وہاں سے گزرے گا جس کا پیر اس انڈے پر آیا میری ساری بلائیں اس کے سر پر. یا جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں, صدقہ دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میری بلائیں مجھ سے چلی گئیں اس بیچارے کے سر پر آ گئیں, ہرگز یہ مطلب, آپ کی بلائیں دور ہو جائیں گی لیکن اس پر نہیں آئیں گی. اس نے کہا پڑھ کر دیکھ لو کیا فرق پڑتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں. اب اس نے پڑھنا شروع کیا, ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس دوست کے پاس خوشی خوشی آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ تو نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا, میری زندگی بچ گئی, وہ مسئلہ حل ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ اب یہ وہ شخص تھا, یہ علی سے محبت ضرور کرتا تھا, امام نہیں مانتا تھا, جو دعا بتانے والا تھا وہ امام بھی مانتا تھا. کہا یہ جو مسئلہ میرا حل ہوا ہے, تیرے مولا نے جو دعا بتلائی تھی اس کے صدقے میں جو میرا مسئلہ حل ہوا ہے, آج سے میں علی ابن ابی طالب کو اپنا امام مانتا ہوں. کلمہ پڑھتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ, کلمہ پڑھ کے مومن ہو گیا. کہا ہوا کیا, کیسے مسئلہ حل ہوا؟ کہا مسئلہ ایسے حل ہوا کہ میں تو پریشان تھا اور مجھے اس پریشانی میں کوئی حالات دنیا کی خبر بھی نہیں تھی. بادشاہ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جو شدید بیمار ہو گئی تھی, اور اس دور میں طبیب ہندی ان کی بڑی ویلیو تھی, ہندی اطباء کی, تو سارے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا تھا. ایک گھومتا پھرتا ہندی طبیب وہاں پر پہنچ گیا. جب بادشاہ کی بیٹی کو دکھلایا گیا تو اس نے کہا جناب اس کا علاج میرے پاس ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علاج بہت سخت ہے, بہت مشکل ہے. کہ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ دنیا میں ایک خاص قسم کا موتی ہے, اگر اس موتی کو پیس کر اس بچی کو پلایا جائے تو یہ صحت یاب ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ موتی کہاں سے ملے گا, اس کو پیسے گا کون؟ بادشاہ نے کہا کون سا موتی؟ کا فلاں موتی, کہ وہ تو میرے پاس ہے. پھر بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا اس وزیر کے پاس, کہا بادشاہ کا, اب یہ جیسے ہی سپاہی آیا وزیر تو سمجھ گیا کہ آج تو بس جان ختم ہونے والی ہے. کہا بادشاہ کا میسج یہ ہے کہ جلدی سے وہ موتی لے کر آؤ, لیکن سالم لے کر نہ آنا, میری بیٹی بیمار ہے, اسے اپنے گھر میں پیسنا. اور پیسنے کے بعد میرے پاس لے کر آنا تاکہ میری بیٹی صحت یاب ہو جائے. ایک بلند درود بھیج دے محمد اور آل محمد. کائنات کا مشکل کشا ہوتا ہے وہ اسی انداز سے مشکلیں حل کیا کرتا ہے. دوبارہ گزارش کر دوں آیت کون سی ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو یقیناً مومنین وہ آ کر سوال کرتے ہیں مولانا کون سا ورد آپ نے بتلایا تھا یا کون سی آیت تھی, اب وہ اتنی مرتبہ لکھنا پڑتا ہے کہ مجھے پھر اپنے کے لیے کوئی دعا ڈھونڈنی پڑے گی ہاتھ کے لیے کہ ہاتھ کا درد ٹھیک ہو جائے. لہذا میں دوبارہ گزارش کر دوں, آپ سب نے ذہنوں میں رکھیں سورہ مبارک طلاق, اس کی دوسری آدھی آیت ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آیت شروع ہو رہی ہے, یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور تیسری آیت کے اختتام تک آخری جملہ ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتا ہے, یہاں پر جملہ ختم ہوتا ہے, جو مومن رزق کے حوالے سے پریشان حال ہے وہ اس آیت کا ضرور ورد کریں, خاص طور پر نماز فجر کے بعد, اور اگر نماز فجر نہیں پڑھتے تو اسی بہانے پڑھنا شروع کریں, انشاءاللہ نماز فجر بھی آپ کی ہوتی جائے گی, اور اس نماز فجر اور اس آیت کے صدقے میں پروردگار عالم وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا جو اس آیت میں وعدہ ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, اس مقام سے کہ جس کا تم نے گمان نہیں کیا ہوگا. سورہ مبارکہ طلاق میں نے گزارش کر دی, انہوں نے کہا کہ مزید ڈیٹیل بتا دیں, لیکن اس وقت جو گزارش کر سکتا ہوں یہ کہ سورہ مبارکہ طلاق آیت دوسری آدھی ہے, تیسری پوری آیت ہے. ایک درود بھیج دے محمد رال محمد پر. تو عزیزان گرامی, یعنی اس در سے اس طرح سے مسئلے اور مشکلیں حل ہوا کرتی ہیں, تو بس جب اس در سے مسئلے حل ہوا کرتے ہیں تو پھر کسی اور در پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سو بار لے گئی سرے بازار مفلسی, سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ یہاں سے سب کی حفاظت ہوتی ہے، جو حیدر کے در کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر در بدر ہوتا ہے۔ لہذا مضبوط یقین رکھیے اور اس مضبوط عقیدے کے ساتھ مانگیے، یہاں تک کہ آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہیں پھر اس در پر آنا پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جیسے میرا عرض کا سلسلہ ہے کہ میں برادران اہل سنت کے عظیم علماء اور عظیم ائمہ کی جانب سے جو جملے ہیں وہ آپ کے سامنے روزانہ کوٹ کرتا ہوں، امام شافعی کا ایک جملہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام شافعی کا جملہ ہے، پوری نظم ہے ان کی، اس میں سے پہلا شعر اور آخری شعر عرض کر دوں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر دنیا میں تقویٰ چاہیے، سخاوت چاہیے، علم چاہیے، علی کے پاس آؤ، اگر رزق چاہیے تب بھی علی کے پاس آؤ، اور اگر جہنم کی آنکھ سے بچنا چاہتے ہو تب بھی اسی در پر آؤ۔ کیوں؟ امام شافعی کہتے ہیں قل قیل علی قل علی جن مدحا مدحہ یحمدہ نارن مقصدا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں علی کی مدح کروں۔ کسی نے کہا تھا کہ علی کے بارے میں کچھ کہیے، قیل علی قل علی مدح، مجھ سے کہا گیا ہے کہ علی کے بارے میں مدح کروں، مدحہ یحمدہ نارن مقصدا، علی کی مدح وہ ہے جو جہنم کے عذاب کو بجھا دیا کرتی ہے۔ یہ پہلا شعر کہا، اور آخری شعر وعلی یون وادع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ۔ میری زبان کانپ رہی ہے اس شعر کو ترجمہ کرتے ہوئے، بہت حساس معاملہ ہے، امام شافعی کا ہے، لہذا میں گزارش کر لوں۔ دیکھیں ہمارے عقیدے کے مطابق اس کا یہ پس منظر نہیں ہے، اصل میں امام شافعی اشارہ کر رہے ہیں واقعہ معراج کی طرف، جب اللہ کے رسول واقعہ معراج میں معراج پر پہنچے اور جب ساتویں آسمان پر پہنچے اور مزید آگے بڑھ رہے تھے، تو اس وقت بعض علماء اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف تھا۔ میں نے اس کیا کہ جیسے برادران اہل تشیع ان کی کتاب سے یہ بات نہیں ہے ثابت، لیکن بعض علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف تھا، امام شافعی اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں رسول کے دل میں خوف تھا اور رسول آگے نہیں بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ یہ بھی ہم نہیں کہتے، یہ بھی علماء اہل سنت کہتے ہیں، اللہ کا ایک ہاتھ برآمد ہوا، اور اللہ کا جو ہاتھ برآمد ہوا وہ اللہ نے رسول کے شانے پر رکھا جہاں مہر نبوت تھی، وہاں پر ہاتھ کو رکھا، اور رسول یہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کا آنا تھا کہ میرے دل سے خوف ختم ہو گیا اور میں آگے بڑھنے لگا، اور اس ہاتھ کی خون کی اور ٹھنڈک آج تک میں اپنے قلب میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ذہن میں آ گیا۔ اب امام شافعی کا جملہ سنیے، وَعَلِيٌّ وَاضِعٌ أَقْدَامَهُ فِي مَحَلٍّ وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ۔ کہ تُو نے کہا ہے کہ علی کی مدح کروں، علی کی مدح وہ ہے جو جہنم کے عذاب کو بجھا دیتی ہے، اور علی کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ علی وہ عظیم ہستی ہے کہ شب معراج جس مقام پر اللہ نے اپنے ہاتھ کو رکھا تھا، فتح مکہ کے موقع پر علی نے اپنے پیروں کو رکھ کر بتوں کو توڑا تھا۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ لہذا میں پہلی مجلس عرض کر رہا ہوں، محبت علی کے حوالے سے کوئی مسئلہ، کوئی اختلافی پہلو نہیں ہے۔ ہاں کچھ امامت کے حوالے سے مسائل ہیں، کچھ خلافت کے حوالے سے مسائل ہیں، مل بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں، لیکن محبت علی وہ تمام مسلمانوں کے تمام فرقوں میں وہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، بس آخری بات عرض کر دوں، یعنی میں اور آپ کبھی کبھار حق واضح ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد بھی کچھ پسو پیش سے کام لے رہے ہوتے ہیں، حق کو قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک مرتبہ جب حق واضح ہو جائے، آگے بڑھیے، قبول کرنے کی کوشش کیجیے، ہمت کیجیے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی اس کا کچھ نہیں پتا کب ختم ہو جائے، یعنی اذان اور اقامت کا فاصلہ ہے فقط۔ کیا کہا میں نے، اذان اور اقامت کا فاصلہ، یعنی کیا؟ دیکھیے جتنی نمازیں ان سے پہلے اذان ہے، اقامت ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ اسلام میں اور شریعت میں ایک اذان اور اقامت ایسی دیکھی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہے، اور ایک نماز ایسی دیکھی ہے جس سے پہلے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ کون سی؟ اذان اور اقامت وہ جب بچہ پیدا ہوا نہ داہنے کان میں اذان دو, باہنے کان میں اقامت دو, اس کے بعد نماز نماز نہیں ہے. جب انسان مر گیا نماز جنازہ پڑھانی ہے, اذان اقامت دے دے کہ نہیں, اذان اقامت نہیں, نماز جنازہ پڑھانی ہے فقط. علماء اخلاق یہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ انسان کی دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے, اذان و اقامت ہو چکی ہے, فقط نماز پڑھے جانے کا انتظار ہے. لہذا یہ اتنی مختصر زندگی سے ضائع نہ کیجیے. اگر کوئی چیز حق سمجھ میں آتی ہے آگے بڑھیں, قبول کیجیے اس کو. جب آپ نے قبول کر لیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کس سعادت کی منزل تک آپ پہنچتے ہیں. شہزادہ علی اکبر کا ایک جملہ ہے, منزل مسائل پر آنے سے پہلے وہ جملہ عرض کر دوں. جملہ یہ ہے کہ جب راہ کربلا میں تھے تو اس وقت بات یہ آتی ہے, امام حسین کہتے ہیں بیٹا یہ موت کا سفر ہے. علی اکبر ایک سوال کرتے ہیں, 18 برس کا کڑیل جوان, جوان کو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے نا, جوان دنیا میں لگا رہتا ہے, لیکن یہ 18 برس کا کڑیل جوان سوال کیا کرتا ہے؟ سوال یہ کرتا ہے کہ بابا انحن علی حق, کیا ہم حق پر ہیں؟ ایک علی نے جب خلافت ملی تھی تو کہا تھا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. میں واقعہ عرض کر چکا ہوں, اس علی نے کہا ہم حق پر ہیں, حسین نے کہا بیٹا حق پر ہیں. کہا بابا جب حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا گریں یا موت ہم پر آ گریں؟ یہ کردار ہے. جب حق واضح ہو جائے اس کے بعد قبول کرنے کی منزل ہے, پھر آگے بڑھیے. عزیزان گرامی, آج شہزاد علی اکبر کا میں نے نام لیا, بعض روایات کے مطابق اور معتبر روایات کے مطابق بنی ہاشم کی پہلی قربانی ہے, اصحاب اور عوام کے بعد بنی ہاشم کی پہلی قربانی ہے. میں نے گزارش کی تھی کل کہ میں آج سے انشاءاللہ بنی ہاشم میں سے ایک ایک شہید کا تذکرہ شروع کروں گا, اس لیے کہ اب وہ جو شبیں آ رہی ہیں وہ ان کی ہیں کہ جو بنی ہاشم سے منسوب ہیں. میرے ایک برادر نے مجھ سے گزارش کی کہ میں نثر میں مصائب پڑھوں, لہذا آج انشاءاللہ نثر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں شہزاد علی اکبر کے مصائب, اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ بارِ الٰہی جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے وہ ایک ایک لفظ ایسا ہو جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہو, اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں پروردگار عالم اس کا اتنا اجر آپ کو عطا فرمائے کہ جو سوائے محمد اور آل محمد کے اور کوئی نہیں جانتا. اپنی اپنی حاجتیں تمنائیں ذہن میں رکھیے گا, اور میں ذکر مصائب حضرت علی اکبر شروع کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ایک درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر, پھر شروع کرتا ہوں. عاشور کا دن تھا جوان علی اکبر میرے مولا حسین کے پاس آتا ہے, کہتے بابا کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ بابا تاریخیں کہتی ہیں حسین علی اکبر سے اتنی محبت کیا کرتے تھے, حسین سے نہیں کہا گیا کہ بیٹا جاؤ, بابا نے اجازت دی. حسین نے دونوں ہاتھ بلند کیے کہتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد فرض الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے خدا تو گواہ رہنا, اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. علی اکبر سمجھ گئے بابا نے اجازت دی. علی اکبر چلے گھوڑے پر سوار ہوئے, کچھ آگے بڑھاتے ہیں, علی اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی آواز آ رہی ہو. اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا بوڑھا با جوان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. علی اکبر گھوڑے سے اترے کہتے بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا. حسین کہتے بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان ہو جا. میرے دل کرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ علی اکبر چلے میدان میں جہاد کیا، زیاد کرنے کے بعد پشت فرش سے زمین کربلا پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا بتا ادرکنی، او صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، تیرا اکبر بھی گر گیا۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین علی اکبر کے لاشے کی طرف چلتے ہیں، کچھ قدم آگے بڑھے، کچھ قدم آگے بڑھنا تھا، حسین کو کچھ نظر نہیں آیا، حسین کہتے ہو دونی آب نہیں آ، اے میرے لال مجھے آواز دے، تاکہ تیری آواز کے سارے تیرے قریب آؤں۔ حسین علی اکبر کی لاش کے قریب پہنچے، چاہتے علی اکبر کی لاش کو اٹھائے، بس دو جملے عرض کروں گا، چاہتے علی اکبر کی لاش کو اٹھائے۔ حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے گلے میں دیا، ایک ہاتھ کمر کے نیچے دیا، لاش کو اٹھانا چاہا، بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے کی لاش ہے، ہاتھ لرزے۔ حسین نے لاش کو زمین پر رکھا، حسین نے پھر لاش اٹھانے کی کوشش کی، لاش سینے تک آئی لیکن لاش اٹھ نہ پائی۔ حسین نے لاش کو زمین پر رکھا، حسین علی اکبر سے کہتے بیٹا اتنی مہربانی بوڑھے باپ پہ کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے، تاکہ تیرے ہاتھوں کے سہارے تیرا بابا تیری لاش کو اٹھائے۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں دیا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، حسین نے کہا بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر کہتے بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا۔ علی اکبر جب جملہ کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں بیٹا میں صابر حسین ہوں، میں صابر باپ ہوں، ہاتھ کو ہٹا دے۔ اب جو علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، پرچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا، مرضی کا ٹوٹا ہوا پن نظر آیا۔ حسین نے کہا اچھا میرے لال اتنی سی بات تھی، اب جو میرے مولا نے اکبر کو لٹایا، اکبر کو لٹایا اور لٹا کر ایک ہاتھ برچی کے پھل میں رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، نجب کی طرف رک کیا، یا علی مدد، یا علی مدد، بابا خیبر فتحنا آسان ہے لیکن جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچنا مشکل ہے۔ حسین نے یا علی مدد کہہ کے برچی کا پھل کھینچا، پھل کھینچنا تھا علی اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا تھا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، ٹھہر جا حسین تو اس لاش کو اکیلے نہیں اٹھا پا، میں بھی آتی ہوں، مل کے لاش اٹھاتے ہیں۔ بزرگدار حسین نے جملہ سنا، حسین اکبر کی لاش کو بھول گئے، کہا میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان۔
سيعلم الذين ظلموا أي جاء منقلب ينقلبون.